आप बड़े मुबल्लिग हैं या बड़े नाथखान हैं?
मैं नाथी पढ़ता था।
क्या ऐसी दो तीन बुनियादी चीजें हैं ये जो ना मुआशरे के अंदर नहीं होनी चाहिए?
देखिए, वो कहते हैं ना, पहले तो लोग बाद में बोलो। बोलते वक्त ही आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपकी बात सामने वालों को तकलीफ तो नहीं देगी, उनको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तो अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, बात में ठहराव होना चाहिए। कुछ लोग बड़े आमियाना अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, बड़े गंदी बातें कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये हैबिट क्यों होती है जल्दबाजी की?
रिवायतों में आता है जल्दबाजी शैतान की तरफ से है और बुर्दबारी हिल्म जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से।
लॉन्ग ड्राइव अब्दुल हबीब भाई के साथ आपने दो एपिसोड्स मुलाजा फरमा लिए होंगे, आज हम तीसरा एपिसोड देखेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम एक जगह पर पहुंचेंगे और वहां पर गांव का माहौल आपको नज़र आएगा, वहां के कुछ लोगों से, इस्लाम भाइयों से मुलाकात होगी, उसके मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, फिर हमारा आगे का सफ़र जारी रहेगा, मज़ीद कुछ बातें करेंगे।
मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना।
घरों में जब हम पहुंचे तो वहां पर एक मकामी गांव कह लें, एग्रीकल्चर लैंड कह लें, वहां पर हमारा जाना हुआ। कुछ मकामी लोगों के साथ मुलाकात हुई, बड़ी मोहब्बत से वो मिले। और पाकिस्तान के जब देहातों में जाते हैं तो बिलखुसूस उनकी मेहमान नवाजी और मिलनसारी देखने लायक होती है। इन्होंने हमें चाय भी पिलाई, खालिस दूध की चाय पीकर एक अजब लुत्फ महसूस हुआ और उसके बाद फिर हम रवाना हुए।
मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा जाना।
हम मुसलसल कई घंटों से सफर में थे, भूख भी महसूस हो रही थी। तय ये पाया कि खाना खा लिया जाए तो हमारी टीम और हम सब ने मिलकर एक मकाम पर खाना खाया। नमाज असर का वक्त हो चुका था, हमने नमाज असर अदा की और फिर हमारा आगे का सफर जारी हुआ।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, हमारा सफ़र जारी है। नमाज असर का वक्त हुआ था तो नमाज अदा की और उसके बाद भूख लगी थी तो खाना खाया। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप घर के औकात के मुताबिक तो नहीं खा पाते, ज़ाहिर है जहाँ आपने स्टॉप करना है तो घंटा दो घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। बहरहाल खाना खाया, उसके बाद अब हमारा सफ़र आगे की तरफ जारी है और यहाँ घरों के अंदर जामतुल मदीना है तो हमने कहा चलें, ऑन द वे है तो मुलाकात कर लेते हैं वहाँ पे तलबा किराम से, थोड़ा सलाम दुआ भी हो जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं जामतुल मदीना की तरफ और ये एक ड्यूटी है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बिलखसूस और बिलुमूम जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर ऑन द वे आपको मदनी मराकज़ मिलेंगे, कहीं जामतुल मदीना, कहीं मदरसतुल मदीना। तो कोशिश करें कि जब भी आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर हैं और आपको मालूम हो सकें तो अपने इन इदारों में ज़रूर जाएं, वहाँ मुलाकात करें। मालूमात में इजाफा भी होता है और ख़ुशी भी हासिल होती है। जहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पर भी मुलाकात जो है वो उनको भी खुशी का बायस होती है।
असल भाई, मैं तो आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में मैं ऐसे ऐसे इलाकों में गया जहाँ का नाम भी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। अगर आप शायद दोबारा मुझे कहेंगे तो मुझे नाम लेना उनका मुश्किल हो जाएगा। यानी इतने इंटीरियर के गांव और वहाँ इतने शानदार जामियतुल मदीना, मसाजिद दावत इस्लामी के मराकज़ पर इस मोहब्बत से लोगों ने बनाया। मैं मिस कर गया हूँ नाम कि वहाँ मैं गया रात के वक्त, 400 इस्लामी बहनें जामियतुल मदीना में पढ़ती हैं और वो ऐसा गांव का नाम है कि मैं दोबारा भी नहीं ले पा रहा।
अच्छा।
इतना छोटा सा गांव और लेकिन वो बता रहे हैं कि उस एक जामियतुल मदीना की बरकत से अतराफ गांव से इस्लामी बहनें आती हैं और आलिमा बन रही है। जामियतुल मदीना भी स्टेट ऑफ आर्ट बना हुआ था, माशाल्लाह वहाँ मोहब्बत करने वाले कोई थे। तो ये कमाल है दावत इस्लामी का कि वहाँ वहाँ इदारे बना दिए जिन जगहों का शायद पाकिस्तानियों को नाम भी नहीं पता।
ऐसे ही
फिर उसके बाद मैं यहाँ एक और इजाफा करूंगा, जैसे आपने फरमाया कि बैरून मुल्क बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग करते हैं। जब भी कोई कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ, तो मैं उनको यही कहता हूँ दिन में आप बिजी होंगे ना अपनी मीटिंग्स वगैरह में, रात में शाम में आप हमारे मरकज आ जाएं, हम आपको अपने मरकज का एड्रेस देते हैं, आप खुद देखें कि दियार गैर में दावत इस्लामी कितना बड़ा काम कर रही है। और माशाल्लाह अब तो ये रिवाज बन गया है कि मुझे हर एक दो दिन बाद किसी ना किसी का मैसेज आ रहा होता है कि मैं फलां मुल्क जा रहा हूँ तो फ़िज़ार मदीना का एड्रेस देते हैं, जुमा पढ़ना है। अच्छा, बड़ी रातें जब होती हैं जिनका शौक़ होता है इन रातों को इबादत में गुजारने का, तो बेशक वो अपनी बिजनेस मीटिंग में गए होते हैं। तो मैं उन तमाम ट्रैवलर्स हज़रात से कहूँगा कि फैज़ान मदीना अब कहाँ नहीं, दावत इस्लामी कहाँ नहीं, तो हमें गुनाहों से बचने का भी एक मौका मिल जाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, तो हमें वहाँ पर तलाश करना चाहिए। अच्छा, अब हमसे आप कहें कि हर बंदा तो आप तक नहीं पहुँच सकता, तो अब तो गूगल है, آپ میپ میں جا کے فیضان مدینہ لکھیں, دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ کو فیضان مدینہ مل جائے گا. دعوت اسلامی لکھیں تو کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کا انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آلموسٹ بڑے تمام ممالک کے اندر اور اس کے ان کے بڑے شہروں میں دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں.
بڑی خوشی ہوتی ہے اور اپنائیت ملتی ہے.
ایسا ہی ہے.
یہاں پر میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک عالم صاحب ہیں پاکستان کے, ماشاء اللہ ایک اچھا نام ہے ان کا, پیر صاحب بھی ہیں. تو وہ افریقہ کے کسی ملک کے اندر تھے, تو وہاں ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد کہاں ہے, کسی کام سے گئے ہوئے ہوں گے. تو کہنے لگے بھائی جمعہ تو میں جب تک صلاۃ و سلام مجھے نہ ملے تو ایسا لگتا ہے کچھ ادھورا رہ گیا ہے. اب ان کو تشویش تھی کہ یار پتہ نہیں کتنی دور ملے گی مسجد, کہاں ملے گی. تو کسی نے کہا کہ فیضان مدینہ نام کیوں, بولا بس 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 آگے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جمعہ وہیں کا ہے. تو ماشاء اللہ یہ ایک خدمت دین بھی ہے اور ہماری اپنائیت بھی.
مجھے امریکہ میں ایک تاجر ہے ہمارے, انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ گیا, وہی جمعے کی نماز پڑھنی تھی, تو کہتا ہے مجھے فیضان مدینہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ان کو, حالانکہ ڈرائیور غیر مسلم تھا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی وہ ٹربن والے جو کوئی ہیں, تو بولا ہاں میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں اس زمانے میں دعوت اسلامی کا گرین امامہ تھا. تو کہہ رہے گرین ٹربن والے ہیں, تو بولا وہ انگریز جو ہے نا مجھے فیضان مدینہ چھوڑ دیا. تو بولا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار اس ملک میں اور اس شہر میں بھی فیضان مدینہ ہے اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے اور باقی چیزوں میں آسانی ہوگی.
ویسے ٹاپک چلا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا ہمارا انٹرنیشنل نمبر بھی ہے کہ جہاں کوئی بھی ناظر کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہے ویب سائٹ پر یا گوگل پر جا کر؟
جی
جیسے یو اے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں کچھ ہے ایسا؟
جی اللہ کی رحمت سے اب ہمارا یو این نمبر بھی ہے اور ہمارا ایک کال سینٹر بھی ہے. اسکرین پر نمبرز ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اس کال سینٹر پر کال کر کے ہم نے باقاعدہ کالر کالنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے گائیڈ بھی کرتے ہیں. کئی لوگوں کو بہت ساری چیز پوچھنی ہوتی ہے, کسی کو تعویذ لینا ہے, کسی کو روحانی علاج کا معلوم کرنا ہے, کسی نے ڈونیٹ کرنا ہے, کسی نے کہیں ہیلپ کرنی ہے یا ہیلپ لینی ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے باقاعدہ کالنگ ٹرینڈ کالنگ ایجنٹ اسلامی بھائی ہیں, وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے, آپ کو دیگر ممالک کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں گے, تو آپ ان سے رابطہ کریں.
یہ ہوتا ہے یونٹی اور ایک تنظیم اور تحریک کا فائدہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا ایک کلیکٹیو جو ہے وہ بینیفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین اس وقت ہم جامعۃ المدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں, اب یہاں پر ہمارا کچھ اسٹے ہوگا, طلباء کرام سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے کا سفر, نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے, تو انشاءاللہ مزید آپ
گارو گارو سٹی جو نا اسد بھائی, یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں آس پاس یہ بازار ہے گارو کا, یہ پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے.
اچھا
سندھ کی ثقافت جو آپ جانتے ہیں ہزاروں سال پرانی ہے, گارو ہی آگے راستہ جو ہے وہ مکلی اور پھر ٹھٹا جاتا ہے. تو یہ بڑا ہی آپ سمجھیے کہ پرانا شہر ہے,
لائک اے گیٹ وے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے اس لیے زیادہ یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ابو کے ساتھ جب ٹھٹا جانا ہوتا تو گھارو ہمارا اسٹاپ اوور ضرور ہوتا تھا. اور یہاں ایک مشہور ہوٹل تھا, اب تو شاید وہ ہے کہ نہیں, وہاں یہاں لوگ چائے پینے آتے تھے کراچی سے. اس زمانے میں کراچی سے لوگ چائے پینے آتے تھے, اب بھی لوگ کھانا کھانے چائے پینے آتے ہیں کیونکہ اب تو بڑے بڑے ریسٹورینٹ بن گئے. تو یوں سمجھے کہ اس زمانے میں ایک تفریح ہوتی تھی کہ بھائی کراچی سے نکل کے گھارو جا کے چائے پیئیں گے, ہاں آؤٹ آف سٹی جا کے. جیسے ہم لانگ ڈرائیو کے لیے آئے تو انسان کی فطرت میں تھوڑا سا اپنی سٹی سے باہر نکلنا جو ہے نا وہ ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے نکل رہا ہے. اگر اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں, یعنی اگر کسی کو گھارو کھانا کھانے آنا ہے تو تھوڑا سا آگے جا کے اگر ٹھٹا مزار شریف کی حاضری کی بھی نیت ہو جائے تو ایک ثواب کی بھی نیت ہو جائے گی. تو اچھی نیتوں کو شامل کر کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ٹریول بھی برکت والا ہو جائے گا. جتنی اس میں نمازیں آئیں گی ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھیں گے, پراپر پڑھیں گے, ممکن ہوا تو با جماعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت.
ماشاءاللہ
تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول.
صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین ہم نے جامعۃ المدینہ میں حاضری دی, آپ نے اس کے مناظر ملاحظہ فرمائے ہوں گے, طلبہ سے ملاقات ہوئی, اساتذہ کرام بھی تھے, تحائف بھی دیے گئے. عبدالحبیب یہ بکس آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ اچانک یاد آیا یا کیا؟
نہیں الحمدللہ میں اپنی گاڑی میں کچھ ایسے تحائف رکھتا ہوں اور بہتر یہی تحائف ہوتے ہیں کہ بندہ وہ پڑھتا ہے. ہماری الحمدللہ کوشش اور یہ ہوتی ہے, تو طلبہ تھے اساتذہ تھے, ورنہ نارملی ہم جب شخصیات سے ملنے جاتے ہیں تو انہیں کوئی ایک کتاب دیتے ہیں اور ساتھ یہ نیت کراتے ہیں کہ کم از کم 100-200 وہ خرید کر اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بانٹے. تو الحمدللہ ایسا کئی بار ہوا کہ سینکڑوں کتابیں انہوں نے خرید کر تقسیم بھی کی, بلکہ انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ بھجوا دیں ہمارے گھر پہ. تو یہ ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. تو الحمدللہ چونکہ روزانہ ہی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اب ہماری ٹیم کو پتا ہے کہ کتابیں کم ہو گئی ہیں, تو پھر میں ان کو لسٹ بتاتا ہوں کہ یہ والی مزید لے کے گاڑی میں رکھ لیں تو یہ آسانی رہتی
ہے. یہ بھی ایک لرننگ ہے, سیکھنے کا ہے, جب آپ ٹریول پر ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ راستے میں ایک دو جگہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی, بلکہ پتہ نہ بھی ہو تب بھی اپنے پاس رہنا چاہیے. بعض اوقات اچانک ملاقات ہو جاتی ہے تو ہدیہ دو, تحفہ دو, آپس میں محبت بڑھے گی. تو یہ ایک اسلام کی خوبصورت تعلیم بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہترین پہلو بھی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. عبدالحبیب بھائی, ہمارا ٹاپک چل رہا تھا, ہم بات چیت کر رہے تھے گفتگو پر, فیئر کی ہم نے بات کی, پبلک سپیکنگ کی ہم نے بات کی. ایک اور لوگوں میں بڑا پرابلم جو شیئر کرتے ہیں, آپ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ خیر میں بات منوا نہیں پاتا, میرے ساتھ بڑا پرابلم ہے. وہ کوئی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے, بزنس میٹنگ بھی ہو سکتی ہے, پرسنل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے, کسی دوست سے, جاننے والے سے یا نئے آدمی سے. تو کیا ٹپس دیں گے, کیا کہیں گے, کیوں ایسا ہوتا ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟
بات منوانی کیوں ہے, بات پہنچانی اور ہے اور بات منوانی اور ہے. دیکھیں آپ, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے یا آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مضبوط بات سامنے والے کے پاس ہے اور فائدہ مند سامنے والے کے پاس ہے. اگر ہر ہی میٹنگ میں یہ سوچ کے بیٹھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی منوانی ہے, تو پھر تو میں ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہو کے کھڑا ہوں گا. میں اگر یہ سوچوں کہ ایک مشورہ کرنے بیٹھے ہیں, میں اپنی بات رکھوں گا, سامنے والا اپنی بات رکھے گا, اور جو بہتر ہوگی اس پر سب مل کے عمل کر لیں گے, تو ہر ڈیسیشن میں انجوائمنٹ بھی فیل ہوگی, مضبوطی بھی فیل ہوگی کہ یار ماشاء اللہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوا ہے. تو منوانا تو ہمارا ویسے ہی کام نہیں ہے. اگر کوئی تبلیغ کے لیے بھی کر رہا ہے, دین کا کام بھی کر رہا ہے, تو وہاں بھی بلے ہو انی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگر سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو ہمارا کام تو پہنچانا ہے, اگر اس نے ماننا ہے تو یہ اللہ کی عطا سے مانے گا, چاہے وہ دین کا کام ہو. ہاں اب رہی بات کہ اگر آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہیں کہ جہاں آپ اپنے امپلائیز کو کچھ سمجھا کر منوانا چاہتے ہیں, آپ والد ہیں اپنے بچوں کو کچھ چیز سکھا کر انہیں منوانا چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں, تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ میری بات وہ کیوں نہیں مان رہے. کہیں میری ڈلیوری میں ہی تو پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا, پہلے برتن توڑ کے اس میں پانی ڈالیں تو پھر وہ پانی ٹھہرے گا تو نہیں. تو بعض اوقات انداز جارحانہ ہوتا ہے, بعض اوقات انداز درست نہیں ہوتا, لفظوں کا چناؤ درست نہیں ہوتا, اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ آرڈر ہے, یہ ہمارے لیے کوئی ہماری بہتری کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ حدیث پاک ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی پاک کی بارگاہ میں جو ایک شخص آیا تھا اور آ کر اس نے بدکاری کی اجازت مانگی تھی, طویل حدیث ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک نے بڑے پیارے انداز میں اس پر غصہ نہیں فرمایا, جلال نہیں فرمایا, بلکہ نبی پاک نے اس کو سمجھایا کہ یہ عمل کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ, تمہاری والدہ کے ساتھ, تمہاری خالہ کے ساتھ کرے, مختلف رشتے گنوائے. تو وہ کہتا حضور میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو وہ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی, کسی کی والدہ, کسی کی خالہ ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اس برے کام سے توبہ کر لی. ایک وے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ڈانٹ کر, جھڑک کر یا سختی کے ساتھ, اور ایک یہ کہ اس پرابلم کا پراپرلی اس کو کھول کر ایلیبریٹ کیا کہ یہ مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے, آپ کرو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے. تو اگر ہم بھی تھوڑا سا چیزوں کو منوانا اگر چاہتے ہیں یا کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھے, تو اس کو اپنی ڈسکشن میں شامل رکھیں. اونرشپ ایسی نہ ہو کہ میں نے تو کہہ دیا کرنا ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہے کہ اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ اگر خود سے کہے کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں عمل کروں گا, تو کل وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کہا تھا تو میں عمل کر رہا ہوں, میں خود سمجھاؤں میں اس لیے عمل کر رہا ہوں. آپ ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیں, اس کو بات سمجھا ہی ایسے دیں کہ وہی بات وہ کہہ دے جو آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں, تو بہت اچھا ہو جائے گا.
اس میں سامنے والے کی ذہنی سطح کو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اگر انٹلیکچوئل لیول پر ہے تو. ایک دفعہ نگرانی شورا نے آپ کے بارے میں کمنٹس دیے تھے, اچھے دیے تھے,
اچھے ہی ہے نا.
اور جی جی جب بھی شیئر کرو تو فرمایا کہ کوئی کنٹری تھا, میں نام نہیں لیتا, وہاں ہم جانا چاہتے تھے اور کوئی تنظیمی مسئلہ تھا تو ہم نہیں جا سکتے تھے, تو عبدالحبیب بھائی کو ہم نے بھیجا, گئے اور جو کام کرنا تھا نا اور ہمارے موافق جو ایک تنظیم کے فائدے میں تھا وہ بیٹھ کے مشورہ کر کے آ گئے. تو اس کو بڑا ایڈمائر کیا تھا. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ کبھی موقع ہوا تو پوچھوں گا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں. تنظیمی مشوروں میں بھی ہم نے دیکھا, ویسے بھی دیکھا, تو ماشاء اللہ ایک سلسلہ رہتا ہے.
دیکھیں میری اپنی ایک بلا عالم کو تو اللہ پاک کی عطا ہوگی, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چیزوں کو ہم جب بھی پیش کریں نا اس کے اندر زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں لے کر آیا ہوں تو آپ کو ماننی پڑے گی. اور میں آپ اس کو آپ اپنا کیس ہی تو اتنا مضبوط تیار کریں نا. یعنی اب شورا میں مجھے کوئی مدنی پھول لے کے جانا ہے یا کسی بڑے فورم پہ لے کے جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مان لیا جائے, تو میں اس پہ کوئی تیاری بھی تو کروں نا. ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے 10 سوالات ہوں گے. میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی بھی پوائنٹ لے کے جاؤں نا تو وہ جو 10 سوال ہوں اس کا جواب پہلے دے دوں, اگلے کے پاس سوال ہی نہ بچے. کہ بھائی آپ یہ سوچ لیں کہ میرے اس کام کے پیچھے اس کے ذہن میں کیا کیا سوال آئیں گے. آپ اپنے مقدمہ پیش کرتے وقت ان سوالات کا جواب بھی پیش کریں,
اس کی جگہ پر رکھ کے آپ سوچیں.
ہاں پہلے یہ سوچیں
اگر وہاں ہوتا تو کیا
میں کیا کیا سوال کرتا. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں لے کر جاتا ہوں کہ بھائی دعوت اسلامی یہ کام شروع کرے, اب یہ باقی لوگ بھی اپنے بزنس میں بھی اپنے فیملی میں بھی اس بات کو لے سکتے ہیں, تو اب اگر کام شروع کریں گے تو اس کے لیے ریسورسز چاہیے. ریسورسز کہاں سے آئیں گی, اس کے لیے پیسے بندے کون ہوں گے, اس کے لیے پیسے کون دے گا, اچھا فنڈ کہاں سے آئے گا, اس کے بعد اس کے پلس کیا ہیں, اس کے مائنس کیا ہیں. اگر ایک بندہ پیش کرتے وقت یہ بھی بتا دے کہ اس کے لیے یہاں سے ریسورسز آ جائیں گی, اس طرح کے افراد رکھ لیے جائیں گے, اس کے مائنس پوائنٹ یہ جس کا حل یہ ہے, مائنس بھی آپ نے بتا دیے, تو پھر وہ سامنے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ اگلا پوری تیاری کر کے آیا ہے, یہ آ کے رات کو خواب میں اس کو آیا اور صبح آ کے اس نے یہ مشورہ نہیں دیا ہے, تو پھر عموماً آپ کی بات کو لوگ ویلیو کرتے ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے.
ماشاءاللہ بہت بہتر.
اور اس کے بعد ایک اور بھی تاثر اس پوری محفل میں جانا چاہیے کہ یہ میری رائے ہے, آپ سب کے پاس اختیار ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یا اپوز کریں, اور اس اپوزیشن کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سنیں. ہو سکتا ہے عقل کل تو ہم نہیں ہیں نا, تو اس کو مان لیں. یہاں میں نے ایک اور یہ میں نے بات ایک بزنس مین سے سیکھی ہے. کمال کی ان کی طبیعت ہے, ان کا ایک انداز ہے. 2-3 بار ایسا ہوا, پھر میں نے اسے پوچھ بھی لیا کہ یار یہ آپ کیسے کرتے ہو. وہ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ان کا اسٹائل ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنے کا, تو وہ لے کر آئے ایک مدلی پھول. مثال دے رہا ہوں کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں نہیں ہو سکتا اس کے یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, بڑا فائدہ ہوگا. سمجھاتے رہے مجھے, میں ان کو سمجھاتا رہا کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت آیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ عبد الحبیب بھائی جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کے پاس تنظیمی اور کوئی وجہ ہے. رائٹ ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب کرنا ہے تو کس اچھے انداز سے کرنا ہے یہ بتائیں.
اچھا
اب مل کے کام کرنا ہے نا, آپ نے کہا یہ نہیں یہ والا کرنا ہے, چلے یہ والا کرنا ہے, اب طریقہ بتائیں کیسے کرنا ہے تاکہ مل کے کریں. میں دیکھتا رہ گیا کہ یار یہ 20 منٹ سے مجھے سمجھا رہے ہیں اس کے اگینسٹ ایک کام, اور جب میں ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو اب بھاگ نہیں گئے چھوڑ کے کہ یار آپ تو مانتے نہیں ہیں, میرا نہیں مان رہے تو نقصان ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ کرنا ہے نا تو مجھے اپنا پارٹنر بنائیں, مل کے کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. تو ہمیشہ مشاورت کا اصول بھی یہ ہے کہ آپ بے شک ساری تیاری کر کے گئے, لیکن اگر مشاورت میں وہ طے نہیں ہوا, جیسے آپ نے کہا نا کہ بندہ پہ ڈی مورلائز ہو کے کھڑا ہو کے میری تو مانی نہیں گئی, وہ آپ ہی کی مانی گئی. یعنی آپ کی نہ مان کر بھی آپ ہی کی مانی گئی کہ بھائی جو بہتر تھا وہ فیصلہ ہو گیا, اب آپ بھی اس کا پارٹ بن جائیں کہ چلیں آپ سب کا فیصلہ یہ کہ کرنا ہے, اکثریت کا فیصلہ ہے تو لیٹس ڈو ود دیم. الگ نہ ہو جائیں تو الگ رہیں گے تو پھر دل بھی ٹوٹا رہے گا اور فاصلے بھی بڑھیں گے.
ناظرین بڑی حکمت بھری بات ہے, اور میں امید کروں کہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہوگی. ہم تنظیمی چیزوں کی ایگزامپل بعض اوقات دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک تنظیم کے لیے ہی ہو. آپ کی فیملی میں, آپ کے خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات پر ضد کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اور جیسا میں نے کہا ہے 100% ویسا ہی ہونا چاہیے, اختلافات ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا مولڈ ہو جائیں. تھوڑا سا مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے.
آپ کی بات پوری کر لیں پھر میں آپ کو
جی. تو ویسے تو آپ کے ساتھ بہت سارے ایکسپیرینسز, لیکن ایک مجھے جو بڑا یاد رہا, کسی میٹر پر کسی کی طرف سے کچھ کلام تھا, چینل ہی کے کچھ ڈیزائن, انہوں نے آپ کو کوئی اعتراضات 4-5 بھیجے ہوں گے, تو آپ نے وہ 4-5 اعتراضات نام مائنس کر کے مجھے بھیج دیے, اور آپ نے کہا تھا کہ بھائی اس کے جوابات آپ تیار کر لیں اور ہو سکتا ہے ہمارا مشورہ ہو. اچھا وہ میں نے ریسیو کر لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ اپیرنٹلی ایسا تھا کہ شاید وہ مشورہ گھنٹہ سوا گھنٹہ چلے گا, 7 منٹ کے بعد سارا کلام ہی ختم ہو گیا تھا. اور بات وہی تھی کہ آپ نے کہا تھا بھائی یہ 4 چیزیں ہیں, اس کے کیا جوابات ہیں. وہ تیار ہو گیا. اچھا جو معترض تھا وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا, ہمارا خیر خواہ ہی تھا, اس کے ذہن میں کچھ سوالات تھے کسی چیز کے بارے میں. اور جب اس کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے جوابات ہو گئے, تو یقین کریں کہ 5-7 منٹ میں فارغ ہو گئے. آپ نے کہا بھائی اور کوئی بات ہے؟ نہیں, چلو بھائی دعا کرو اور چلے جاؤ. تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ سامنے والے کے ذہن میں پیدا ہونے والے پاسبل جو سوالات ہیں اس کو آپ پہلے سے دیکھ لیں. آپ کچھ فیملی کی بات کریں.
ہاں آپ نے کہا نا تنظیمی مثالیں, اور میں ایک فیملی کی مثال دے دوں. اب یہ تھوڑا سا ہے, سمجھیے گا بات کو. بعض اوقات ہمیں گھر کی ساری اطلاع ملتی ہے ہمارے بچوں کی والدہ سے, ٹھیک ہے, اور اگر اس کا کوئی ذہن بن گیا ہے کہ یہ کام گھر میں ہونا چاہیے, وہ بچوں کے لیے ہے یا بہو کے لیے ہے یا اور فیملی ممبرس کے لیے, ہمارے بھائی بہنوں کے لیے ہے, تو اس نے کہنا ہے بھائی یہ کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑی شدت کے ساتھ بعض اوقات ہم تک پہنچتی ہے بات. اچھا ہم اگر ون سائڈ سٹوری سن کے ہم اگر وہ فیصلہ مان لیں تو اب جتنے لوگ اس فیصلے سے افیکٹو ہوں گے نا وہ سب آپ کے بھی خلاف ہو جائیں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کی ضرور سنیں, وہ گھر کی اہم فرد ہیں, لیکن آپ جو لوگ اس فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کی بھی سنیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بالکل الٹ ہوتی ہے اور نقصان بڑا ہونے کا ڈر ہوتا ہے جو گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اب بڑی حکمت عملی سے اس کو ٹیکل کریں کہ آپ نے جب سن لیا کہ بچوں کی رائے کیا ہے, اگر بچوں کی والدہ بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرانا چاہ رہی ہیں, کوئی فیملی کے بارے میں فیصلہ کروانا چاہ رہی ہیں, تو آپ پہلے ان کی بھی سن لیں. اگر اب آپ کو لگتا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ غلط طرف جا رہے ہیں, اب ہمیں ان کو مولڈ کرنا ہے, منوانا ہے جیسے آپ نے کہا, تو اب آپ کی اصل جو ہے نا حکمت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ نے گرم پتیلی ہاتھ میں نہیں لینی. یہ بھی ایک مدنی پھول یاد رکھیں, جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کر رہے تھے نا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ کیسے وہ کریں. ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایکچولی پتیلی گرم ہوتی ہے, آپ نے ہاتھ میں لینی اور ہاتھ جل جائے گا. آپ پہلے پتیلی تو ٹھنڈی ہونے دیں, پتیلی ٹھنڈی ہوگی تو پھر آپ کی بات بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے نا. تو اب آپ نے پوائنٹ آف ویو لے لیا ہے کہ جو مجھ سے بات منوائی جا رہی تھی وہ فیملی کے لیے نقصان دہ ہے, تو رائٹ اوے نہ کہیں, اب وقت کا اچھے وقت کا انتظار کریں, اچھے موڈ کا انتظار کریں, کوئی آرام سے اکیلے میں بیٹھ کے چائے کے کپ کے ساتھ کہ اگر یوں کریں تو دیکھیں, اگر یہ فیصلہ کر لیں گے تو بچے پھر کیا فیل کریں گے, بہو کیا فیل کرے گی, ان کے بچے کیا فیل کریں گے. آپ کی ایک طرف تو فائدہ ہوگا, دوسری طرف ہماری فیملی میں یہ کانفلکٹ آ جائے گا. تو ایک اچھے موڈ پر وقت گزار کر آپ, ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا فیصلہ ریورس کروا لیں,
وہ سوچنے میں
خود ہی مجبور ہو جائیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رائٹ اوے کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تمہاری بات نہیں ہوگی میری مانی جائے گی, تو پھر تو ذرا وہ تو پھر معاملہ ہی دوسرا ہو جائے گا نا, یعنی میری مانی جائے گی. ہم کوشش یہ کیا کریں کہ جس کو بات منوانی ہے اسی خود کو اس موقع پر اس موڑ پہ لے آئیں کہ وہ خود کہہ دے اور ریئلائز کر دے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, بہتر بھی یہی ہے.
کیا یہ مشورہ دیں گے عبدالحبیب بھائی کہ جو گھر کے بڑے ہیں جب آپ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے تو پہلے اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے آپ مشورہ کریں, یعنی اگر آپ نے اپنی فیملی میں پہلے سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا, اب آپ مشورہ کرنے گئے اور سامنے والے نے کہا ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, تو شاید پھر پیچھے ہٹنا ذرا دشوار ہو جائے.
بہت اچھی بات.
تو بہت خوبصورت یہ ہے کہ پہلے آپ جہاں اپنے جو بھی فائنل اتھارٹی ہے وہ فیملی ہے, تو ظاہر ہے کہ گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ عموماً بڑے ہی ہوتے ہیں, تو ان سے آپ نے مشورہ, ادارے میں ہیں تو جہاں آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اپنے ذمہ دار سے, بزنس میں ہیں تو اپنے پارٹنر سے, پھر جب آپ ریورس بھی اگر ہوئے آپ کی سوچ تبدیل ہوئی تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
بعض اوقات انفلوئنس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے رائے دے دی تو اگلا کہتا ہے اب نگران نے رائے دے دی, ابو نے رائے دے دی, تو اب یہی ماننی ہے. تو بہتر ہے پہلے مشاورت کر لیں, آپ اپنی رائے اپنے پاس محفوظ رکھیں نا, ہو سکتا ہے مشاورت کے بعد آپ رائے تبدیل کر لیں یا ہو سکتا ہے آپ اس کو اگری کر لیں.
ایک بہت بڑے دنیاوی لیڈر ہیں وہ, تو اس کی لائف اسٹوری میں نے پڑھی کہیں پہ, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے, تو اس نے بہت ساری چیزیں بتائیں, ان میں ایک چیز اس نے یہ کہی تھی کہ میں جب اپنی مشاورت کرتا ہوں تو میں اپنی رائے سب سے آخر میں دیتا ہوں تاکہ میرے سارے افراد سارے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے کا جب اظہار کر لیں. اچھا بعض اوقات ہم خود اپنی رائے کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہیں, سامنے والا اتنی پیاری اور اتنا خوبصورت اس کا پہلو یا سینیریو لے آتا ہے کہ آپ خود اپنی رائے کو جو ہے وہ تبدیل
کریں. ایسی مشاورت میں نیوٹرل گیئر میں رہنا چاہیے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے آ جائے. ہم نے ہماری مرکزی مجلس شورا کے مشوروں میں دیکھا کہ بعض اوقات اگر 28 اراکین شورا ہے 27 ایک طرف ہیں اور ایک کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, تو نگرانی شورا فیصلہ نہیں فرماتے کہ 27 نے کہتے, ان کی رائے ضرور پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس بعض اوقات ایسا پہلو ہوتا ہے کہ وہ 27 اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے.
بہت اچھی بات ہے. کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی, تو اس کے اندر ایک بڑی بحث چلتی ہے خاص طور پہ جب ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں, تو بعض اوقات جو ہے وہ انگلش کے الفاظ کا استعمال, مشکل محاورات کا استعمال, اس کو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیا ہر بڑا آدمی یا بڑے لوگ جو ہیں مشکل محاورات یا اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ آپ کے آبزرویشن کیا ہے؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو سامنے والے کو سمجھ آ جائے. آپ مشکل باتیں کر رہے ہیں اور سامنے والے کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں تو پھر آپ کی بات تو ابزارب ہی نہیں ہو رہی نا. ہم نے تو امیر اہل سنت کو دیکھا کہ ایسی سادہ گفتگو کرتے ہیں, ایسی سادہ تحریر کرتے ہیں کہ بہت کم پڑھے لکھے آدمی بھی جو ہے نا وہ بھی اس کو ابزارب کر لیتا ہے. پڑھے لکھوں کے لیے تو ویسے مشکل نہیں ہوتا. تو اگر ہمارا کام ماسو ماس تک پہنچانا ہے, بڑا کام کرنا ہے, اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو بی ایزی. اچھا کمیونیکیشن میں بھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یار آپ بڑی سادہ باتیں کرتے ہیں مشکل کیوں نہیں کرتے. یہ شاید کوئی کہہ سکتے کہ حضرت آپ بڑی مشکل کر رہے ہیں تھوڑی سادہ کر رہے ہیں. ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. علم کی دھاک مشکل جملوں سے ہی کیوں بٹھانی ہے؟ آپ صاف آسان گفتگو کریں. اب دیکھیں پھر اس کے بعد یہ بھی ضرور ہے کہ کیسا آپ کے سامنے بندہ ہے. جس لیول کا آدمی ہو سکتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہی ایسا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انگلش کا سہارا لینا پڑے گا، تھوڑی سی ایگزامپلس کا سہارا لینا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ بھی جاتے ہیں، مجھے بھی موقع ملتا ہے، ہم یونیورسٹی میں اگر بیان کرنے جا رہے ہیں، ہم اگر ٹیچرز میں بیان کر رہے ہیں، ہم پی ایچ ڈی اسکالرز میں بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسانوں میں بیان کر رہے ہیں، تو ان دونوں میں ہمیں اپنے انداز کو مولڈ تو کرنا پڑے گا. اب یہ تو مبلغ کا کمال ہے نا کہ اس کے سامنے آڈینس کون سی ہے یا ملاقات کس سے ہے، اس سے بات کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا خیال ہے یہ بھی وقت وقت کے ساتھ بندہ سیکھتا چلا جاتا ہے، ایکسپیرینس سکھا دیتا ہے.
لا تعداد بیانات کیے ہوں گے آپ نے اور بے شمار جگہوں پر گئے ہوں گے، آڈینس وائز آپ کو سب سے زیادہ مزہ کہاں آیا؟
آڈینس وائز یوں سمجھیے کہ پاکستان کی بات کروں تو پنجاب کے اندر، وہ بھی مسجد کا بیان. میں مسجد کے بیانات کو بہت انجوائے کرتا ہوں. یعنی آپ مجھے، میں تھکا ہوا ہوں نا، اور آپ مجھے کہہ دیں کہ چلے کسی مسجد میں اجتماع ہے، تو اس کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ ایک تو کراؤڈ بالکل آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب بھی ہال میں بیان کریں گے، آڈیٹوریم میں کریں گے، تو کراؤڈ اور اسپیکر میں فاصلہ ہوتا ہے. اچھا پھر اسکیٹرڈ کے ساتھ ساتھ وہ اتنے انرجیٹک نہیں ہوتے. اب جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نا، نارملی اب بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، یعنی میں بہت ٹف بیان کرتا ہوں. میرے جو، اب آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا، سب سے زیادہ ناظرین مشکل ہوتا ہے شخصیات میں بیان کرنا. وہ سارے لاتے ہیں، وہ سارے شادی کی محفل تو اور مشکل ہے، وہ راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہے، تو ابھی کبھی تو غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں آپ سوپ پی رہے ہیں بھائی، تو پھر میں تو اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی سب اپنی چیئر آگے کریں، اگر بیان مجھے بلایا تو سنیں میرا بیان، بھلے میں 20 منٹ کروں گا. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو، جتنا ہائی پروفائل لوگوں میں آپ بیان کرتے ہیں اتنا زیادہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا یہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ سر بھی نہیں رہتے، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی جواب نہیں. بعد میں بعض اوقات کہہ رہے تھے کہ بڑا مزہ آیا، میں نے کہا تھوڑا بیان کے دوران بھی کوئی اشارہ کر دیتے. تو بہرحال ہاں، انرجی انسان کو پتا چلتا نا، دے آر ود اس. لیکن جب ہم پبلک کے اندر، مسجد کے اندر جا کے بیان کرتے نا، تو وہ پورا کراؤڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ویسے ہی حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا. تو یوں میں نے دیکھا کہ کراچی میں بھی، لیکن پنجاب کا ماشاءاللہ ایک دیوانگی اور ان کا ذوق ہے. اور اگر انٹرنیشنلی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پبلکلی اجتماع میں جو کراؤڈ کی انٹریکشن مجھے ہند میں ملی، انڈیا میں ملی، بنگلہ دیش میں ملی، وہ لیول ہی اور ہے. کیونکہ ایک تو ہماری زبان ان کے لیے نارمل ایک جیسی ہے، دوسرا فیل شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کم ملتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے کم ہیں، ہماری ملاقاتیں کم ہوتی ہیں. جب ان سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو پھر وہ تو ان کو دو گھنٹے تین گھنٹے بھی باتیں کرتے رہیں تو دے آر ریڈی ٹو لسن. تو اس طرح کا ہوتا ہے. اور باقی یوں دیکھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے آڈیٹوریمز میں یا بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ میں اور جو بھی بیانات ہوئے تو الحمدللہ وہ تو کیے.
از اٹ چیلنجنگ فار یو کہ اتنے بیانات کرنے ہیں اور نیا بیان، نیا مواد، ظاہر ہے پبلک ڈیمانڈ تو ہے، ٹھیک ہے دینی کی بات کرنی ہے، ایک حدیث آپ ہزار دفعہ سنائیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن بہرحال ایک پبلک چاہتی بھی ہے نا کہ اب عبدالحبی بھائی بیان کرنے آئے ہیں تو بھائی نیا ہونا چاہیے، تو اس کو آپ کیسے کیٹر کرتے ہیں؟
دیکھیں پہلے تو
کیا چیلنجنگ ہے،
دو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ جب بھی بیان آپ کا، چونکہ میرا پرابلم تو نہیں کہوں گا، اس کو گڈ پرابلم ہے کہ ہمارے بیان ریکارڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لائیو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لائیو ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو بیان لائیو ہو رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی نیا مواد دینا چاہیے، ورنہ تو یہ وہی بیان ہے تو دوبارہ وہ آن ایئر ہو گیا. لیکن اگر جو بیان لائیو نہیں ہو تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو میرے پاس 1100 کے قریب بیانات میں نے اب تک جو کیے ہیں، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ وہ موجود ہے، سیو ہے میرے آئی پیڈ میں، تو اسکرپٹ اس کا موجود ہے. تو وہ تو میرے لیے بڑا آسان ہے، آپ مجھ سے پورا سال بیان کروا لیں تو ایک ایک کر کے بھی کروں گا تو 1100 ہیں. لیکن اب پرابلم یہ کہ اب ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں کہ جہاں لائیو ہونا ہے، تو پہلے خود تیاری بہت کرنی پڑتی تھی. اب اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ ہمارے المدینہ العلمیہ والوں کو سلامت رکھے، ہر ہفتے دو بیان وہ ہمیں دے رہے ہیں، ایک جمعے کا بیان دے رہے ہیں، ایک جمعرات کا بیان دے رہے ہیں. تو میرا جمعے کا بیان، میرا ٹینشن ختم ہو گیا ماشاء اللہ، جمعرات کے بیان کا ٹینشن ختم ہو گیا. وہ تیار بنا بیان آتا ہے، اس میں ظاہر تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے، اب تجربہ ہو گیا بول بول کے تو کچھ تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر لیتے ہیں. تو جب یہ دو بیان ہر ویک مل جاتے ہیں، تو مین دو بیان تو یہی میرے لائیو جاتے ہیں، تو یہ تو نارملی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ موضوع بھی ماشاء اللہ بڑا زبردست اس مہینے سے متعلق ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان کچھ اور تیار کر کے جاتے ہیں، اب ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے. اب میں پرسوں کی مثال دوں، میں کورنگی گیا تھا تو وہاں میں نے بیان تیار کیا تھا، ایک بینکویٹ میں بیان تھا، دو بیان تھے، ایک مسجد میں تھا اور ایک بینکویٹ میں تھا. تو میں نے مسجد کے لیے الگ بیان تیار کیا تھا کہ وہ پبلک کے ساتھ ہوگا، اور بینکویٹ کے لیے جو میں نے بیان تیار کیا تھا گفتگو کیا تھا. تو مجھ سے پہلے ایک نعتخوا نعت پڑھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا، مدینہ یاد آیا. اب وہ پوری ہاں دل کے تار ہی چھیڑ دیا، تو پوری محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تو جیسے ہی انہوں نے نعت ختم کی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں نے تو اپنے آئی پیڈ کو بند کیا، میں نے کہا باتیں مدینے کی کرتے ہیں، تو ہم بس کرتے رہے مدینے کی بات. تو ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے
مدینے کے ٹاپک پہ، پھر کیا
ہاں اس میں کیا دیا جو دل میں آ رہا تھا وہ آس کرتے جا رہے تھے.
اچھا اس بیان کا اور اس گفتگو کا ایک اپنا لطف
ایسا ہی ہے،
جو بھی ہمارے ناظرین میں اگر کوئی پرفارمر ہوں گے
ایسا ہی ہے.
تو جیسے آپ نے مثال دی، کیا کہیں،
کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں بغیر تیاری کے جب میں نے ایسی گفتگو کے انداز میں بیان کیا، اور خاص طور پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کچھ ہی لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی سی گیدرنگ ہے، وہ ایسا بیان ہوا کہ باہر نکل کے آتے کاش ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے اور بد انسان بات سے بات چلتی ہے اور اللہ کی رحمت سے کچھ اچھی باتیں ہو جاتی ہیں
ماشاء اللہ۔ ناظرین دیکھیے، دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے یہ سب چیزیں معاون ہوتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر، بلکہ دعوت اسلامی میں ایک بڑی تعداد ہے جن کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب یا ان کے دادا علامہ تھے، مولانا تھے، بیانات ہی کرتے تھے۔ یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ لاکھوں مبلغین بنے اور اب ماشاءاللہ ان کو سعادتیں ملتی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن یہ سعادت کی بات ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اس طور پر کمیونیکیشن کو سیکھنا، اس طور پر گفتگو کو سیکھنا، اس طور پر اپنی گفتگو کو بہتر کرنا کہ دین کے کام میں میں استعمال کروں، تو کیا ہی بات ہے۔ اور یہ ایک دین کی تبلیغ کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے وہ ان اسپیچز کا اور بیانات کا۔ آپ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک بڑا موڈ ہے، دو ہی موڈ ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیانات کا ہوتا ہے، پھر ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ تو اللہ پاک جسے ہمت دے، جسے طاقت دے، تو وہ اس کو ضرور کرے، انشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ بہت سارا کلام کیا جائے، چلے عبدالحبیب بھائی سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے کہ پھر کبھی لانگ ڈرائیو دوبارہ کریں گے۔ یہاں تک کا ہمارا سفر تھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔